میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ یہ اس موقع کے اشعار ہیں جب شام ہمدرد میں بعض اہل دین کی تصویر کشی ہو رہی تھی، اس پر ہمارے ذات والا رحمہ اللہ کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت والا رحمہ اللہ سے سنا، ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر اس قدر صدمہ ہوا کہ وہاں سے واپس لوٹے تو ان کو پیشاب میں خون آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے درد کا ایک ذرہ ہی عطا فرما دیں تو ہمارا کام بن جائے۔ چونکہ آج کل تصویر کشی کا مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اہل علم اہل دین حضرات بھی اس سے احتیاط نہیں کر رہے ہیں الا ماشاءاللہ، اس لیے آج تقاضا ہوا کہ یہ اشعار پڑھے جائیں۔ آپ کے چہروں پہ شربت روح افزا کا لہو، آپ کے چہروں پہ شربت روح افزا کا لہو، آپ کے چہروں پہ شربت روح افزا کا لہو، کر رہا ہے اپنے خالق سے یہ غفلت کر کے میرے دوستو، اپنے خالق سے یہ غفلت کر کے میرے دوستو، قبل توبہ گر مرے ہونا پڑے گا درد رو۔ اپنے خالق سے غفلت کر کے میرے دوستو، اپنے خالق سے غفلت کر کے میرے دوستو، قبل توبہ کر مرے ہونا پڑے گا درد رو، قبل توبہ ہونا پڑے گا درد رو۔ عارضی عزت صدائے جاگو ہے خوب خوب، یعنی ہر طرف عارضی عزت ہے اور آوازیں بھی آ رہی ہیں، یہ جاہ مانے عزت، لوگوں کے واہ واہ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ عارضی عزت صدائے جاگو ہے خوب خوب، عارضی عزت صدائے جاگو ہے خوب خوب، پر خطر ہوگا مگر محشر میں ایسا سرسرور، پر خطر ہوگا محشر میں سرسرور۔ عارضی عزت صدائے جاگو ہے خوب خوب، پر خطر ہوگا مگر محشر میں سرسرور۔ اور آخری شعر ہے، عظمت قرآن کا صدقہ سن لو مفاد کرام، اگرچہ اس میں مفاد کرام کو خاص خطاب ہے لیکن یہ عام مسلمین کو بھی ہے کہ ما نہاکم عنہ کے فرمان پر تم فنت ہو۔ اگلا مصرع ہے، ما نہاکم عنہ کے جس بات سے تم کو منع کر دیا گیا اس فرمان پر تم فنت ہو، یعنی رک جاؤ، منع کر دو اپنے آپ کو، رک جاؤ، مت کرو وہ کام۔ عظمت قرآن
صدقہ سن لو محواظ اکرام عظمت قرآن کا صدقہ سن لو محواظ اکرام مانہا کم عنہ کے فرمان بر کم فندہو مانہا کم عنہ کے فرمان بر کم فندہو عظمت قرآن کا صدقہ سن لو محواظ اکرام مانہا کم عنہ کے فرمان بر کم فندہو آپ کے چہروں پہ شرفت روح افزا کا لہو کر رہا ہے صرف فوٹو ہی میں سب کو سرخ رو اپنے خالق سے یہ غفلت کر کے میرے دوستو قبل توبہ اگر مرے ہونا پڑے گا زرد رو
اللہ منتخب مضبوطات از حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کی صحبت سے محبت بڑھتی ہے لیکن ان کی صحبت پرہیز کے ساتھ اختیار کی جائے. پرہیز یہ ہے کہ اہل دنیا کی صحبت سے بچو, اور اہل دنیا وہ ہیں جو غیر اللہ کا تذکرہ زیادہ کریں. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے میں کسی خاص نیت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ یہی نیت کافی ہے کہ ہم کو نفع ہو. اب وہ نفع عام ہے, جس قسم کا بھی نفع ہو جائے, علمی عملی حالی. اور بزرگوں کی صحبت میں تو نفع ہی نفع ہے, نقصان کا تو الحمدللہ وہاں نام بھی نہیں. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے میں کسی خاص نیت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ یہی نیت کافی ہے کہ ہم کو نفع ہو. اب وہ نفع عام ہے, جس قسم کا بھی ہو جائے, علمی نفع ہو, عملی نفع ہو, یا حالی یعنی حال اس کا ایسا بن جائے, شریعت اس کا حال بن جائے. اور بزرگوں کی صحبت میں تو نفع ہی نفع ہے, نقصان کا تو الحمدللہ وہاں نام بھی نہیں. ارشاد فرمایا کہ بعض کو حق تعالی نفر آسانی کے لیے پیدا فرماتے ہیں, اور بعض کو خود منتفع ہونے کے لیے. جس طرح کے بعض لوگ جسم کے قوی ہوتے ہیں مگر ان کے اولاد نہیں ہوتی, اسی طرح بعض اعلیٰ درجے کے شیخ ہوتے ہیں مگر ان سے دوسروں کو نفع نہیں ہوتا, اور بعضوں کا ایسا نفع ہوتا ہے کہ خود ان کو بھی خبر نہیں ہوتی. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً منصب امامت میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کی برکات اس قسم کی ہوتی ہیں جیسے آفتاب کے انوار. آفتاب کو خبر بھی نہیں ہوتی اور روشنی تمام عالم کو پہنچتی رہتی ہے. اسی طرح بعض بزرگوں کا نفع دور دور تک پہنچتا ہے. نفع متعدی کی اہلیت کی شناخت. ارشاد فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہو کہ اس وقت ہمارے لیے نفع متعدی میں مشغول ہونا افضل ہے یا مضر, یعنی دوسروں کو نفع پہنچانا افضل ہے یا مضر. اس لیے کہ نظر صحیح کی ضرورت ہے. یا تو نظر صحیح پیدا کرو, ورنہ کسی صاحب نظر کا دامن پکڑو اور اس کے تابع ہو جاؤ, اور اس سے ہر موقع پر استفتاء کرو یعنی پوچھ لیا کرو. واللہ اس کی سخت ضرورت ہے. نظر صحیح بھی یوں پیدا ہوگی, بغیر اس کے بہت کم پیدا ہوتی ہے. بلکہ شیخ صاحب نظر صحیح ہو, وہ بھی اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے, اپنے احوال خاصہ میں اس کی رائے سے عمل کیا کرے, اپنی رائے سے عمل نہ کرے, کیونکہ اپنے حالات و واقعات میں اپنی نظر تو ایک ہی پہلو پر جاتی ہے اور دوسرے کی نظر ہر پہلو پر جاتی ہے.
اور جس شیخ کو دوسرا شیخ نہ ملے تو وہ اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ کر لیا کرے، اس طرح بھی غلطی سے محفوظ رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہو کہ اس وقت ہمارے لیے نفع متعدی میں مشغول ہونا افضل ہے یا مضر؟ اس کے لیے نظر صحیح کی ضرورت ہے، یا تو نظر صحیح پیدا کرو ورنہ کسی صاحب نظر کا دامن پکڑو اور اس کے تابع ہو جاؤ، اور اس سے ہر موقع پر استفتاء کرو، واللہ اس کی سخت ضرورت ہے۔ نظر صحیح بھی یوں پیدا ہوگی، بغیر اس کے بہت کم پیدا ہوتی ہے، بلکہ شیخ صاحب نظر صحیح ہو وہ بھی اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے، جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو وہ بھی اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے، اپنے احوال خاصہ میں اس کی رائے سے عمل کیا کرے، اپنی رائے سے عمل نہ کرے، کیونکہ اپنے حالات و واقعات میں تو اپنی نظر ایک ہی پہلو پر جاتی ہے اور دوسرے کی نظر ہر پہلو پر جاتی ہے، اور جس شیخ کو دوسرا شیخ نہ ملے تو وہ اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ کر لیا کرے، اس طرح بھی غلطی سے محفوظ رہے گا۔ ایک شخص نے اعتراض کیا کہ شریعت میں صحبت بد کی نہیں آئی ہے اور صحبت نیک کا امر آیا ہے، یعنی بری صحبت سے بچنا اور نیک صحبت کا حکم ہے، بس اگر برا آدمی نیک آدمی کے پاس جائے، دیکھو بچہ ہوگا ابو بکر سے کہنا باہر پیر دھو کے آئے، بوتل رکھی ہے باہر پانی کی، ایک شخص نے اعتراض کیا کہ شریعت میں صحبت بد کی نہیں آئی ہے اور صحبت نیک کا امر آیا ہے، پس اگر برا آدمی نیک آدمی کے پاس جائے اور نیک اس سے اجتناب نہ کرے تو وہ نیک نہ رہے گا، چونکہ منہی عنہ کا ارتکاب کیا، یعنی جس بات سے منع کیا گیا تھا کہ بری صحبت میں نہ رہو، تو اس نے تو بظاہر اس نے اس کا ارتکاب کیا کہ برا آدمی اس کے پاس آ گیا تو اس کی صحبت بری ہو گئی، اگر نیک آدمی اس سے بچا تو پھر صحبت نیک سے کس طرح منتفع ہو؟ پس ہر حال میں صحبت نیک کا میسر آنا سخت دشوار ہے، یعنی اب آپ برا آدمی ہیں وہ اچھا بننا چاہتا ہے تو پھر وہ نیک صحبت کیسے اٹھائے؟ جواب میں فرمایا کہ شہادت تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب ہمیشہ متاثر ہوتا ہے اور مطلوب مؤثر ہوتا ہے، یعنی طالب جو نیک بننا چاہ رہا ہے برا ہے وہ نیک بننے کی طلب لے کر آ رہا ہے تو وہ نیک آدمی سے متاثر ہوگا، بجائے اس کے کہ نیک آدمی اس سے متاثر ہو، کیونکہ طلب والا مطلوب کے پاس جا رہا ہے۔ پس جب برا آدمی طالب بن کر نیک کے پاس آیا ہے تو اس کو نفع ہوگا، اس لیے اس کو اس بد کی صحبت سے اجتناب ضروری نہ ہوگا، اور چونکہ وہ نیک اس بد کی صحبت کا طالب نہیں ہے لہذا وہ صحبت اس کو مؤثر نہ ہوگی۔ کر لیا کام، دھو لیا؟ اس لیے اس کو اس بد کی صحبت سے اجتناب ضروری نہ ہوگا، اور چونکہ وہ نیک اس بد کی صحبت کا طالب نہیں، یعنی نیک آدمی اللہ والے تو نہیں چاہتے کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں، بلکہ برا آدمی ان کی صحبت میں آیا ہے نیک بننے کے لیے، لہذا وہ صحبت اس کو مؤثر نہ ہوگی، تو یہ اجتماع مضر نہ ہوگا اور نہ ممنوع ہوگا، بلکہ عین امتثال امر ہے، عین شریعت کا حکم پورا کرنا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذرا اس کا مطلب بیان فرما دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحبت نیکاں اگر یکساں آتست بہتر صد سال زہد و طاعت است۔ ترجمہ: نیکوں کی صحبت اگر ایک ساعت کے لیے میسر ہو جائے تو 100 سالہ زہد و طاعت سے جو بغیر رہبر کامل کے ہو بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے تو آپ ہی بہتر سمجھنے والے ہیں، مگر میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گر ایسا ہاتھ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی حالت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لیے مفتاح سعادت بن جاتی ہے، سعادت کی کنجی۔ یہ کلیہ نہیں محملہ ہے، ہر وقت یہ یا ہر ساعت مراد نہیں، بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے جس میں ایسی حالت پیدا ہو جائے۔ عرض کیا تو کیا ہر صحبت اس درجہ مفید نہ ہوگی؟ فرمایا کہ ہے تو یہی، مگر کس کو علم ہے کہ وہ کون سی ساعت ہے جس میں یہ حالت میسر ہوگی؟ ہر صحبت میں اس کا احتمال ہے، اس لیے ہر صحبت کا اہتمام چاہیے، اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے۔ اور اس حالت کو صد سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، یعنی 100 سال کے برابر طاعت سے بلکہ اس سے بہتر جو کہا گیا ہے اس کی مثال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 100 گنی ہوں، گنی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، تو بظاہر اس کے پاس امتاع میں سے یعنی متاع میں سے ایک چیز بھی نہیں، مگر اگر ذرا تعمق کی نظر سے دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، تو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، یعنی اتنا سونا اس کے پاس ہے کہ گویا ہر چیز اس کے پاس ہے اور ہر چیز اس کی استطاعت میں ہے، کوئی بھی چیز چاہے خرید کر استعمال کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی سونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی دولت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ سونا ہے تو گہری نظر سے دیکھیں تو حقیقت میں اس کے پاس سبھی کچھ ہے. اسی طرح اگر وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی جو بظاہر خاص طاعت میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں مگر حکمن ہر چیز ہے، بس مراد اعمال پر قدرت ہونا ہے، اسی سے سب کام اس کے بن جائیں گے، اور اصل چیز وہی کام ہے جن کی یہ مفتاح صحبت میں نصیب ہو گئی. اگر وہ اعمال نہ کیے تو میری مفتاح کس مصرف کی، یعنی اعمال سے کام بنتا ہے، محض کنجی حاصل ہونے سے کام تھوڑی بنے گا. اسی لیے کہتا ہوں کہ بغیر اعمال نہ کچھ اعتبار ہے، اقوال کا نہ احوال کا نہ کیفیات کا. اسی لیے ان چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی حظ نہ ہونا چاہیے، مزہ نہ آنا چاہیے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اگر اعتبار کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ اعمال ہیں، اور اعمال بلا توفیق حق کے مشکل، اور توفیق عادتاً موقوف ہے صحبت کامل پر. یعنی اعمال کی توفیق بھی عادتاً، عادت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کام کرتا ہے تو پھر اس کو توفیق ملتی ہے، تو عادتاً توفیق جو ہے وہ عادتاً صحبت اہل اللہ پر موقوف ہے، کہ وہاں جانے سے، اہل اللہ کے پاس جانے سے یہ توفیقات اعمال کی ملتی ہیں. قالرا بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، ظاہر و باطن دونوں کی درست. اس کا یہ ترجمہ حضرت نے فرمایا بھی تھا کہ غلط ترجمہ ہے، یہاں جنہوں نے مرتب کیا ہے شاید ان سے کوئی بھول ہو گئی. قالرا بگزار مرد حال شو کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، پیش مرد کامل پامال شو، اپنے قال کو چھوڑو اور مرد حال بنو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، یعنی اپنی رائے کو فنا کر دو. کتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب ولا فشا الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو رواہ مالک. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے کا عیب پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب اور خوف پیدا کر دیتا ہے، اور جس قوم میں زناکاری پھیلتی ہے اس میں اموات کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناپنے تولنے میں کمی کرتی ہے یعنی کم ناپتی اور کم تولتی ہے اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی رزق حلال یا رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جو قوم ناحق حکم کرتی ہے یعنی اس کے عمراء احکام نافذ کرنے میں عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھتے اور ناحق احکام جاری کرتے ہیں اس میں خونریزی پھیل جاتی ہے، اور جو قوم اپنے عہد کو توڑتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی بصورت مسائل یعنی بے اطمینانی، عمر میں کمی، رزق میں تنگی اور آپس میں خونریزی اور ظالم دشمن کا تسلط وغیرہ ہوتی ہے. اب کوئی نادان یہ کہے کہ فلاں رات دن نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کو دنیا بھی خوب مل رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے دلوں کو ہرگز سکون نہیں، ان کی دنیا کا ٹھاٹ باٹ صرف ظاہری جسم پر نظر آتا ہے، ان کے قلب ہزاروں غم اور فکر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، از بروں چون گور کافر پر حلل و اندروں قہرے خدائے عز و جل۔ ترجمہ: کافر کی قبر باہر سے بہت پر رونق ہے، مثلا پھولوں کی چادر ہے، روشنی کے قمقمے ہیں، بینڈ باجے ہیں، اور اندر اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہو رہا ہے، اور گناہ جس کو موافق آ جائے اور پکڑ نہ ہو اور گناہ کے ساتھ دنیا خوب ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ زہر کا ہضم ہونا خطرناک ہوتا ہے اور زہر کا قہر ہونا مفید ہوتا ہے۔ پس گناہوں کے ساتھ نعمت، نعمت نہیں عذاب ہے، مصیبت ہے، اور جو مصیبت غفلت دور کرے وہ رحمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان، اور یہ تمام سنتیں جو یہاں اس رسالے میں مذکور ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے تھوڑا سا فرق ہے نماز میں، اس کو آخر میں بیان کیا جائے گا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ بعض فقہا نے چار انگلی کے فاصلے کو مستحب کہا ہے، لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہونا، مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہاتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا، درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھنا، یہ قیام کی 11 سنتیں ہیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے، پھر بعد فتح مکہ کے غزوہ حنین ہوا، اس کو غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں، یہ دونوں موضع ہیں مکہ اور طائف کے درمیان میں، اور غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہی لوگ آپ کے قتال کو آئے تھے۔ آپ وہاں کے ان کفار پر کہ بقصد جنگ جمع ہو کر نکلے تھے 12,000 آدمی کا لشکر لے گئے اور قتال شروع ہوا۔ درمیان میں کچھ پریشانی لشکر اسلام میں شروع ہو گئی، مگر انجام کار اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ یہ قصہ مقام حنین میں ہوا، پھر کفار حنین سے بھاگ کر اوطاس میں جمع ہو گئے، حملہ لشکر اسلام سے وہاں بھی شکست پائی، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں آپ نے طائف کا کہ وہاں بنی ثقیف تھے محاصرہ کیا۔ یہ لوگ اوطاس سے بھاگ کر طائف میں قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گئے، مگر علم الہی میں اس کے فتح کا وقت نہ آیا تھا، آپ وہاں سے اٹھ آئے، اور بعد غزوہ تبوک کے جس کا ذکر آگے آئے گا، وہ لوگ بغیر قتال خود حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے، اور لات کا بت ان کے ہاں تھا وہ بھی توڑا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ يا الله جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے یا تمنا رکھتے ہیں تمنا نہیں بھی رکھتے، اللہ سب مسلمانوں کو مقاصد حسنہ عطا فرما، مقاصد حسنہ میں بامراد فرما، دونوں جہان کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما، دونوں جہان کے شرور و فتن سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.